زیادہ اطمینان یہی تھا کہ پوری ایک گھنٹے کی گفتگو تعریف کے سلسلے میں ہوگی، لیکن بہت ہی اہم سبق کی وجہ سے اور پھر اس چیز کو بھی دیکھتے ہوئے کہ علم کلام پر تعلیم پر مسلسل ایک گھنٹہ ذہنوں کے اندر کوئی خوشی پیدا کر سکتا ہے، لیکن اصل سبق بہت ہی اہم موضوع اور بہت ہی اہم مسئلہ جسے ہر ایک واپس ہے، لیکن پھر بھی پروگرام کے اندر بھی اس مسئلے کو شامل کرنے کی وجہ سے ابتدائی گفتگو بہت مستقبل کی ابتدائی گفتگو ایک اور اہم مسئلے کے متعلق ہونا ہے۔ قرآن کریم کی آیت جو ہمارے اس پروگرام میں تو بہت کم آئی لیکن دوسرے مقامات پر خصوصاً مجالس میں کثرت کے ساتھ آپ نے سنی ہوگی، اور اس کا نتیجہ جو ہم نکالتے ہیں وہ بھی آپ کے ذہنوں میں ہوگا کہ قرآن نے ایک مرتبہ صاف طور پر یہ بتا دیا کہ محبت اہل بیت کی نگاہ قدرت نے محبت اہل بیت انسان کو کس حد تک بخشش اور نجات دلوا سکتی، اور ان کن تم تحبون اللہ، اے میرے حبیب اور اے میرے حبیب اور اے میرے رسول، میرا یہ پیغام ان تمام مومنین تک پہنچا دیجیے کہ یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اگر یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو پس کبھی ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ رسول کے کردار کی پیروی کریں، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ رسول کے کردار کا اتباع کریں، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ رسول کے نقش قدم پر چلیں۔ قرآن کریم کی یہ آیت اتنی مشہور و معروف آیت کہ کوئی مومن کم از کم یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اس آیت کو نہیں سنا یا اس کے ترجمے میں نہیں سنا، لیکن بس وہی شیطانی کوشش اور وہی شیطانی جال کہ وہ آیت جو انتہائی واضح اور جس کے بعد مزید کسی قسم کے بہتنے اور بھٹکنے کا امکان نہ ہو، انسان اس آیت کے اوپر بھی غور کرنے کو تیار نہیں ہوتا اور اپنے مخصوص انداز کے مطابق بات کو ٹال جاتا ہے، تو قرآن کی یہ آیت اتنی مشہور آیت عمل کے بارے میں کتنا واضح پیغام دے رہی اور محبت کی وجہ سے نجات کی بالکل واضح انداز میں نفی کر رہی کہ دیکھو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، کون خدا، وہ خدا سے جس سے زیادہ عظیم، جس سے زیادہ فقیر، جس سے زیادہ جلیل القدر ہستی اس کائنات میں ہو ہی نہیں سکتی، اہل بیت، پیغمبر اسلام یا کوئی بھی ہستی اپنی تمام تر عظمت کے باوجود بہرحال خدا کی عظمت اور خدا کے مقام کے مقابلے میں کوئی مقام نہیں رکھتی، تو خدا یہ اعلان کر رہا ہے کہ میری محبت جو کائنات کی عظیم ترین ہستی، اس کی محبت بھی انسان کے لیے بیکار اور بے فائدہ جب تک کہ رسول کا اتباع نہ کیا جائے، جب تک کہ رسول کی پیروی نہ کی جائے۔ اور قابل توجہ بات قرآن کی اس آیت میں یہ کہ یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ کی محبت بیکار ہے جب تک کہ رسول کی محبت نہ ہو، یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ کی محبت بے فائدہ ہے جب تک کہ رسول کی معرفت نہ ہو، یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ کی محبت کسی کام نہ آئے گی جب تک کہ انسان رسول کی رسالت کو رسیم نہ ہو، تو طرح دیکھتے چلیں کہ نہ محبت رسول کا تذکرہ، نہ معرفت رسول کا تذکرہ اور نہ تصدیق رسول کا تذکرہ، تذکرہ ہے اتباع کا کہ اللہ کی محبت بیکار ہے جب تک کہ رسول کی پیروی نہ ہو، یعنی رسول کی محبت اللہ کی محبت کے ساتھ مل جائے تبھی کام نہیں آ سکتی، بلکہ اتباع کرنا ہے رسول کا، محبت ہوتی ہے دل اور اتباع ہوتا ہے سر سے پیر تک ایک ایک جسمانی حصے، تو قرآن نے اعلان کر دیا کہ رسول کی محبت اللہ کی محبت بیکار جب تک انسان اپنے تمام جسم کو رسول کی اطاعت کے اندر، رسول کے اتباع میں اور رسول کی پیروی میں صرف کرنے کی عادت کو نہ ڈالے، تو پتہ یہ چلا کہ قرآن کی نگاہ میں اہم ترین مقام عمل کا ہے، اور یہ مشہور و معروف آیت جو ہر ایک نے سنی اور بار بار سنی ہے واضح طور پر یہ بتا رہی ہے کہ خدا کی نگاہ میں محبت کے ساتھ ساتھ بلکہ محبت کے بعد عمل ہی کا مقام آتا ہے، خالی محبت ہے تو وہ بھی بیکار ہے، خالی عمل ہے تو وہ بھی بیکار ہے، پہلے محبت کا مرحلہ ہو پھر عمل کا مرحلہ ہو، یہ قرآن کی آیت کا نتیجہ ہے، اور امام قیم کی ایک معروف روایت کا جملہ بھی یہ ہے، اور یہ جملہ بھی آپ نے بار بار سنا ہوگا، لیکن ذرا دیکھیے کہ جتنا معرفت والا جملہ کہ ماں مانا برا اکم من النار، کہ امام نے اپنے صحابی جابر ابن جبیر سے کہا تھا کہ اے جابر، اور امام کا یہ جملہ بتا رہا ہے کہ شیعوں کے اندر یہ غلط خیال جو داخل ہو جاتا ہے کہ ہمیں عمل کی ضرورت نہیں، یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے بلکہ خود زمانہ پیغمبر اور زمانہ امام کے اندر یہ عقیدہ شامل ہے، اسی لیے امام کہتے ہیں کہ ماں مانا ماں مہانا برا اتم بنا ناس، اگر کوئی ہمارے ساتھ ہو تو خبردار یہ خیال نہ کرے کہ وہ جہنم کی آگ سے بچ گیا، اس لیے کہ ہمارا ساتھ کسی کو جہنم کی آگ سے بچا نہیں سکتا. یہ الفاظ امام اور آپ کو ہر کتاب میں ملے کہ ماں مہانا برا اتم بنا ناس، ہمارے ساتھ ہو جانا کسی کو جہنم کی آگ سے برات نہیں دلوا سکتا. اور لیسا بین اللہ ہے وہ بین احد خرابہ، اللہ کے اور کسی کے بیچ میں کوئی دوستی یا رشتے داری تو ہے نہیں کہ اگر ہم گناہ کریں تو ہمیں چھوڑ دیا جائے، دوسرا گناہ کریں تو اس کی گردن کو پکڑ لیا جائے. نہیں، اللہ کی کسی سے نہ خرابت ہے نہ رشتے داری ہے نہ کوئی ایسا تعلق ہے کہ خدا کسی کا فیور کرے کسی کا نہ کرے. تمام انسان خدا کی نگاہ میں برابر و مساوی. اللہ کو تو صرف کتاب، تقویٰ، پرہیزگاری اور امام اور رسول کی سیرت و سنت پر عمل کرنے والا محبوب ہے. تو اس سوائے رسالت ہر شخص کی ذمہ داری اور احکامات رسالت کے مطابق زندگی گزارنا یہ ہر شخص کی ذمہ داری. تو اب جب یہ ذمہ داری ہوئی تو سب سے بڑا مقام عمل ہے. محبت کے بعد سب سے بڑی چیز عمل ہے کہ انسان مقام عمل میں اپنے آپ کو رسول و امام سے ملانا چاہے. اور عمل میں جتنے بھی اعمال، اہم ترین عمل کون سا بنتا؟ اہم ترین عمل وہ بنتا، وہ عمل یقیناً اہم ترین عمل کہ جس کے لیے جناب سیدہ اپنے گھر سے نکل کے جا رہی ہیں، جناب سیدہ کے جن کے بارے میں پردے کی پابندی. آپ بہرحال واقف ہیں، سمجھ لیتے ہیں کہ سیدہ عالم کے گھر میں پردے کی کیا کیفیت. ایک چھوٹی سی بات پھر بتا دی جائے، اور یہ ایسی بات ہے کہ جو آپ نے اکثر مدارس میں سنی ہے لیکن شاید کبھی غور نہ کیا ہو کہ اس بات کے اندر اور اس چھوٹے سے واقعے کے اندر جناب سیدہ نے کتنا بڑا پیغام ہمیں دے دیا. وہ پیغام کہ اگر کوئی عالم اور ذاکر بیان کرے کوئی تعجب نہیں کہ آپ سینے پلٹ پلٹ کے آپ اسے لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں اور اس کا گربان پکڑ کر اسے کہیں کہ تم نے یہ بات کیسے کہہ دی. لیکن جناب سیدہ کا مشہور و معروف واقعہ جو آپ نے ہر ایک نے بارہا سنا ہوگا کہ جناب اسماء بنت امیہ، جناب فاطمہ کی چچی بھی ہوتی ہیں ایک رشتے، اور ایک رشتے سے دیورانی اور دیوانی کا رشتہ بھی قائم ہو جاتا. جعفر طیار کی فوجاں ہیں، جعفر طیار کے انتقال کے بعد حضرت ابو بکر کے حوالہ عقد میں آئی ہیں. تو جناب اسماء بنت امیہ بیٹھی ہوئی ہیں سیدہ عالم کے پاس. ایک مرتبہ سیدہ عالم نے کہا کہ اے اسماء، میں انتہائی فکر مند رہتی ہوں جب میں یہ خیال کرتی ہوں کہ تمام زندگی تو میں نے اپنے پردے کا لحاظ رکھا، پردے کی پابندی، لیکن مرنے کے بعد عرب جس طریقے سے لے جایا کرتے ہیں جنازے کو، ایک چارپائی کے اوپر مردے کو ڈالا اور اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا، اب مردے کا خط، مردے کی لمبائی، مردے کے جسم کا پھیلاؤ کر دیے کہ شکل نظر نہ آئے لیکن جسم کی تمام کیفیات نظر آ جایا کرتی. جناب سیدہ ایک مرتبہ اسماء بنت امیہ سے کہتی کہ اے اسماء، میں انتہائی فکر مند ہوں جب یہ سوچتی ہوں کہ مرنے کے بعد جس طرح سے جنازے اٹھائے جاتے ہیں اس کے اندر تو انتہائی بے پردگی کا انتظام. جناب اسماء بنت امیہ نے سنا، معروف واقعہ. ایک مرتبہ کہا کہ جب میں جعفر طیار کے ساتھ حبشہ کی طرف گئی تو وہاں میں نے دیکھا تھا کہ وہ لوگ اپنے مردے کو ایک خاص طریقے سے جنازے میں لے جاتے ہیں اور اس کے بعد بانس کی سیڑھیوں جناب اسماء بنت امیہ نے ڈھانچہ کا تیار کر کے دکھایا کہ یہ جنازے کے اوپر یہ ڈھانچہ رکھ دیتے ہیں، اس پر کپڑا ڈال دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اندر یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ کوئی مردہ ہے بھی یا نہیں. تو اب اس روایت کے ایک جملے کے لیے آپ کو رحمت دی، اور وہ جملہ یہ کہ تمام کتابوں میں لکھا ہے اور تمام مفسرین اور تمام علماء اس واقعے کو بیان کر کے یہ کہتے ہیں کہ جب جناب سیدہ نے یہ جملہ سنا تو جناب سیدہ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، اور یہ پہلا موقع تھا کہ باپ کے مرنے کے بعد سیدہ عالم کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی. اس جملے کو ذہن میں رکھیں کہ یہ پہلا موقع تھا کہ سیدہ عالم کے چہرے پر باپ کے انتقال کے بعد مسکراہٹ آئی. تو آپ ذرا دیکھیے کہ یہ ایک جملہ کہ جناب سیدہ کے چہرے پر مسکراہٹ آ رہی، یہ ایک جملہ کتنی بڑی حقیقت ہمیں بتا رہا کہ ہم اپنے جذبات کے اندر آ کر اور اپنے ایمان کے فریب میں آ کر اگر اسی چیز کی کوئی عالم اور ذاکر تجلی کرے تو سننے تک کو تیار نہیں ہوتے. لیکن جناب سیدہ نے انتہائی اہم حقیقت ہمارے سامنے پیش کر دی، اور وہ حقیقت یہ کہ سیدہ عالم اور کون سیدہ، وہ سیدہ کے جن کے بارے میں متفقہ روایت ہے کہ البقاؤنا خمسم، جب سے دنیا کی خلقت ہوئی اس وقت سے لے کر روز قیامت تک پانچ ایسے رونے والے جن سے بڑا رونے والا کوئی نہیں گزرا، فتح امام کی حدیث. اور ان کے اندر ایک نام فتح امام نے اپنی دادی فاطمہ زہرا کا بتایا تھا، اور کچھ روایتوں کے مطابق آخر میں یہ جملہ بھی ہے کہ ان پانچوں میں بھی سب سے زیادہ دلیا اور بکا کرنے والی میری دادی فاطمہ زہرا تھی. وہ فاطمہ کہ جن کے رونے کو دیکھ کر حکومت وقت گھبرا گئی تھی, اور ایک مرتبہ شکایت کی گئی تھی امیر المومنین سے کہ سیدہ عالم کو سمجھا دیں کہ یا دن کو رویا کریں یا رات کو رویا کریں, دن اور رات کے رونے سے ہمارے آرام میں خلل پڑتا. اور سیدہ عالم نے اس کے بعد جنت البقیع نے اپنے خاص کمرہ تیار کرایا بیت الحزن, اور علماء نے یہ بھی لکھا کہ یہ بیت الحزن دنیا کا پہلا امام باڑہ ہے جسے رونے کے لیے بنایا گیا. تو جناب سجدہ نے پہلی مرتبہ امام باڑے کی تشکیل کی جنت البقیع میں, یعنی ایک کمرہ بنایا صرف آنسو بہانے کے لیے. وہ سیدہ عالم جو اتنا ماتم کرتی رہی کہ خود یہ کہتی روتے روتے کہ بابا آپ کے پاس مجھ پر اتنے ہسائے پڑے کہ اگر راتوں کا دنوں کا پڑتے تو وہ تاریخ راتوں میں تبدیل ہو جاتے. تو کتنا ماتم تھا سیدہ عالم کا, اور بیٹی باپ کی سب سے ماتم بچھا کر بیٹھی, ایک معصومہ ایک معصوم رسول کا ماتم کر رہی, اور اس ماتم کے دوران 75 دن یا 95 دن کا ماتم کیا ہے خالد, لیکن اس ماتم کے دوران ایک مرتبہ سیدہ عالم مسکرا دی. وہ سیدہ عالم جن کا گریہ اور جن کا ماتم اگر روایتیں آپ سنیں تو کبھی یقین نہیں آ سکتا کہ سیدہ عالم کے چہرے پر مسکراہٹ آئی ہوگی, اور حقیقت کبھی مسکراہٹ نہیں آئی, صرف ایک مرتبہ مسکراہٹ آئی جب جناب اسماء بنت امیس نے جناب سیدہ کو یہ بتایا کہ پردہ کس طرح سے محفوظ کیا جا سکتا ہے. ایک ہم لوگ کے زندگی کے اندر اپنے گھر والوں کے پردے کی طرف توجہ نہیں دیتے, اور ایک جناب سیدہ جنہیں موت کے بعد بھی کہ جب تمام احکامات شریعت اٹھا لیے جاتے ہیں موت کے بعد بھی اپنے پردے کی فکر ہے, اور اس پردے کی کتنی اہمیت سیدہ عالم نے بتا دی کہ اگر صفے ماتم پر بیٹھے اور رسول جیسی ہستی کا ماتم کیا جا رہا لیکن پردے کے بچانے کا موقع مل جائے, پردے کے بچانے کا موقع مل جائے تو اس وقت بھی مسکرایا جا سکتا صفے ماتم پر بیٹھ کر معصوم کا غم کرتے ہوئے, اور سیدہ جیسی بیٹی رسول جیسے باپ کا غم کرتے ہوئے بھی اس وقت مسکرا دیتی ہے کہ جب پردے کا تذکرہ آتا ہے. تو سیدہ کی نگاہ میں تو پردے کی یہ اہمیت کہ ایک لمحے کے لیے صحیح, لیکن سیدہ اپنے غم کو اس مصیبت کو بھلا دیتی ہے صرف اس لیے کہ پردہ بچ گیا. اور یہاں سیدہ کے ماننے والے اور سیدہ عالم کی ماننے والیاں کہ علل خصوص مجالس و جلوس کے اندر کچھ اس طریقے سے جایا جاتا ہے کہ پردہ تو بہت بڑی چیز ہے, خالی دیکھنا یہ تو خود ایک گناہ, لیکن اس سے بڑھ کر گناہ ہے کبیرہ کا ارتکاب ہوتا ہے کہ جسم ٹکرا رہا ہے جسم ناقرن سے مست ہو رہا ہے, اور یہ خیال کر کے کوئی توجہ نہیں دی جاتی ہے کہ ہم تو مولا کی راہ میں باہر نکلے ہیں, ہم تو جلوس کی زیارت کے لیے نکلے ہیں, ہم تو زمین کی زیارت کے لیے نکلے ہیں. سیدہ عالم کا واقعہ دیکھیں, وہ بتا رہی ہے کہ باپ کی سب ماتم پر مسکرایا جا سکتا, وہ بتا رہی ہے کہ رسول کا غم کرتے ہوئے مسکراہٹ آ سکتی ہے اگر پردے کے بچنے کا یقین ہو جائے, اور یہاں ہم خود ایک معصوم کا ماتم کرتے ہوئے سب سے پہلے پردے کو اٹھا کر رکھ دیتے ہیں. تو کتنا تضاد ہو جاتا ہے ہمارے گھر والوں کے کردار میں اور سیدہ عالم کے کردار میں. تو وہ سیدہ جن کے نزدیک پردے کی یہ اہمیت ہے, یہ انتہا ہے پردے کی یہ اہمیت کی, کہ یہ اہمیت ہے کہ سیدہ حقیقتا غم کرنے والی سیدہ ہماری طرح سے بھی غم نہیں کہ 2 مہینے غم کیا 10 مہینے خوشی میں گزار دیے, حقیقتا رونے والی سیدہ بھی مسکرا دیتی ہے پردے کا تحفظ سن کے. لیکن روایت یہ بتاتی ہے کہ اس کے باوجود یہ اہمیت ہے حج کی, اور یہ مقام ہے حج کا, کہ روایت یہ بتاتی ہے کہ سیدہ عالم کو اطلاع ملی, اور 10 ہجری میں سیدہ عالم کو اطلاع ملی کہ میرے بابا حج کے لیے جا رہے ہیں. سیدہ عالم کی غربت بھی آپ کے علم میں ہے, جو وہ غربت تھی کہ سلمان فارسی جب دیکھتے ہیں تو یقین نہیں آتا کہ کائنات کے رسول کی بیٹی ہے, اور اس کی چادر کے اندر 12 مقامات پر پیوند ہیں, اور پیوند بھی کپڑے سے نہیں لگائے گئے کہ کپڑے خریدنے کے پیسے نہیں بلکہ کھجور کے پتوں سے پیوند لگائے گئے. لیکن اس کے باوجود اتنی غربت ایک طرف اور پردے کا احترام اور مقام ایک طرف, یہ دونوں چیزیں ذہن میں رکھتے ہوئے چلیں اور پھر اس واقعے پر غور کریں کہ حج کا کتنا مقام ہے اور حج کی طرف جانے کی کتنی اہمیت ہے کہ سیدہ عالم کو اتنا عزیز ہے اپنا پردہ کہ وہ ماتم کو روک کر مسکرانے کو تیار ہے. سیدہ عالم اتنی غربت کی حالت میں ہے کہ بعض اوقات 3-3 وقت گزر جاتے ہیں واقعے سے, اور سیدہ عالم کبھی امیر المومنین سے شکوا نہیں کرتی کہ میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں. ایک روایت میں تو یہاں تک بتایا گیا کہ 8 مسلسل وقت گزر گئے سیدہ عالم پر واقعے سے, گھر میں جو کچھ تھوڑا بہت آتا تھا سیدہ عالم کھانا تیار کر کے امیر المومنین یا بچوں کے آگے رکھ دیا کرتے تھے, مولائے کائنات و پیغمبر اسلام کے ساتھ کھا کے آ جایا کرتے تھے, تھوڑا بہت کچھ آتا تھا بچوں کو کھلا دیا جاتا تھا, آٹھ پہر کے بعد سیدہ عالم نے مسلسل آٹھ پہر فاقے سے گزارتی ہے. آٹھ پہر کے بعد ایک یہودی کا قافلہ آیا اور سامان اتارنے کے لیے مزدور کی تلاش ہوئی تو ایک مرتبہ امیر المومنین تک اطلاع ملی. مولائے کائنات گئے, سامان اتارا اپنے کاندھوں پہ رکھ کے, اور اس کے بعد اتنی مزدوری آ سکی کہ کھانا تیار ہو سکے. لے کر آئے کھانا, کھانا کھایا گیا, اور اس وقت ایک مرتبہ امیر المومنین نے یہ دیکھا, پہلی مرتبہ کیونکہ دن کا اکثر حصہ باہر گزرتا تھا. ایک مرتبہ امیر المومنین نے سیدہ عالم کو دیکھا اور فوراً محسوس کر لیا, یعنی کہیے کہ علم امامت سے جان لیا, یعنی کہیے کہ پتہ پہلے سے تھا اور ہمیں صرف اتنا بتانا تھا. ایک مرتبہ سوال کیا کہ دن سے رسول ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ایک طویل عرصہ آپ کا واقعے سے گزر گیا. سیدہ بہرحال صدیقہ طاہرہ مجبور ہو کر بتاتی ہیں حقیقت کہ کیا ہوا اور آٹھ پہر واقعے کو گزرے. امیر المومنین طرف پر سوال کرتے ہیں کہ جب آپ پر مسلسل آٹھ پہر واقعے سے گزرے اور آپ نے ایک مرتبہ بھی مجھ سے کسی قسم کی خواہش ظاہر نہیں کی, اور یہ تک نہیں بتایا کہ گھر میں اتنا نہیں ہے کہ میں اپنا پیٹ بھر سکوں, تو سیدہ طاہرہ جواب دیتی ہے کہ جب میں رخصت ہو کے بابا کے گھر سے آ رہی تھی تو چلتے چلتے میرے بابا نے مجھے نصیحت کر دی تھی کہ بیٹی اپنے شوہر کے گھر میں جا رہی ہو لیکن کسی قسم کی خواہش اپنے شوہر سے ظاہر نہ کرنا, اس لیے کہ وہ دنیاوی اعتبار سے اتنی دولت نہیں رکھتا کہ تیری ہر خواہش کو پورا کر سکے, اور میں نے صرف وعدہ کیا تھا اور عہد کیا تھا کہ کسی قسم کی خواہش یہاں پہ ظاہر نہیں کروں گی. بھیجا خواہشات تو بہت دور کی چیز ہے, جو بالکل جائز خواہشات ہیں کھانے کی اور لباس کی, وہ بھی میں نے عہد کر دیا تھا کہ کبھی ظاہر نہیں کروں گی. اور سیدہ نے تمام زندگی عمل کیا کہ امیر المومنین نے دے دیا تو استعمال کیا, اور نہیں دیا تو کبھی پلٹ کر یہ نہیں کہا کہ مجھے کھانے کی یا لباس کی ضرورت ہے. اتنی غربت کے ساتھ زندگی گزار رہی ہیں, لیکن ایک مرتبہ اطلاع ملی کہ میرے بابا حج سے جا رہے ہیں. تو روایتیں یہ ہے کہ سیدہ آئی باپ کے پاس اور آ کر کہا کہ بابا آپ حج سے جا رہے ہیں, خانہ خدا کی زیارت کا ثواب, خانہ خدا کی زیارت کی فضیلت, خانہ خدا کو دیکھنے کا مقام اور مرتبہ ہم سے زیادہ سیدہ عالم جانتی ہیں. ہم تو یقیناً نظر انداز کر سکتے ہیں, اگر 12,000 روپے پڑے ہوں تو یقیناً ہمارے لیے رنگین ٹی وی کا لانا زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ ہم خانہ خدا کی جا کے زیارت کریں. ہمارے لیے 10,000 کے پردوں اور تحفے سے اپنے گھر کو ڈیکوریٹ کرنا زیادہ اہم ہے بجائے اس کے کہ ہم بلا وجہ کی زحمت اٹھا کر جائیں اور خانہ خدا کی زیارت کر کے آ جائیں. اور اس خانہ خدا میں ہوتا بھی کیا ہے, خاص اللہ ہمارے اعتماد سے ٹی وی کے اوپر خود دیکھ لیں گے جس دن حج ہوتا ہے. لیکن سیدہ عالم سے کوئی پوچھے کہ خانہ خدا کی کیا ہے, میڈیا پہ ایک طرف پردے کا وہ مقام, سفر میں انسان کتنی ہی کوشش کرے لیکن بے پردگی ہو ہی جاتی ہے. چنانچہ روایتوں میں جناب سیدہ کے کل 2 سفر بتائے گئے, صرف 2 سفر تمام زندگی جناب سیدہ نے کیے تھے. پہلا سفر ہجرت کے موقع پر کیا تھا جب امیر المومنین پورے خاندان رسالت کو لے کر آئے تھے, اور دوسرا سفر یہ ہے کہ جس کا تذکرہ کیا جا رہا. یہ پردے کا اتنا سیدہ کو خیال, دوسری طرف غربت کی یہ حالت, لیکن یہ سنا کہ میرا بابا حج کے لیے جا رہا تو سیدہ ضبط نہ کر سکی. یہ الفاظ ہم بار بار بتاتے ہیں کہ معصومین کے لیے مناسب نہیں, لیکن انداز گفتگو کی وجہ سے آ جاتے ہیں. تو بہرحال سیدہ عالم پہنچی پیغمبر کے پاس اور کہا کہ بابا میں حج پہ جاؤں, اور خواہش ظاہر کی حج پہ جانے کی. وہ سیدہ کے جنہوں نے آج تک کوئی خواہش ظاہر نہیں کی, آٹھ پہر واقعے سے گزار دیے تو جہاں سے پلٹ کر یہ نہیں کہا کہ میں آٹھ پہر کے واقعے سے ہوں. بات کو جا کر یہ اطلاع نہیں دی کہ آٹھ پہر کا واقعہ مجھ پر گزر گیا, لیکن حج کی کتنی اہمیت ہے کہ سیدہ کی تینوں باتوں کو دیکھیں, پردے کی اہمیت کو دیکھیں, غربت کو دیکھیں, اور خواہش کے بیان نہ کرنے کی عادت کو دیکھیں, لیکن حج کا نام سنا, خانہ خدا کا نام سنا. ایک مرتبہ سیدہ عالم باپ کے پاس آتی ہے اور خود سے یہ کہتی ہے کہ آپ مجھے لے چلیں حج کے لیے, اور پیغمبر اسلام لے کے گئے. کس حالت میں سیدہ حج پر گئی, سیدہ عالم نے بھی حج کیا, گئی اور اس حالت میں گئی کہ حج کا ایک اہم رکن ہے قربانی کرنا. 10 ذی‌الحجہ کو منا کے میدان میں 3 کام کیے جاتے ہیں, بڑے شیطان پر 7 کنکر مارے جاتے ہیں, اس کے بعد قربانی کی جاتی ہے, اس کے بعد بال کٹائے جاتے ہیں. واجبات حج میں سے یہ, تو روایت یہ ہے کہ سیدہ عالم کے پاس اتنے پیسے نہ دے کہ قربانی کا جانور خرید کر قربانی کر سکتی, اور کہاں سے اتنے پیسے آتے جو زندگی آپ نے گزاری, لیکن گئی خانہ خدا کی زیارت کے لیے قربانی نہ کر سکی. حج کے طریقے کو تبدیل کیا سیدہ عالم کے لیے, پیغمبر نے حج کے طریقے کو تبدیل کروا دیا. سیدہ عالم جانتی ہے اس حقیقت کو کہ مجھ پر حج واجب بھی نہیں, سنت بھی نہیں, اتنی غربت کے اندر نہ واجب نہ سنت, لیکن یہ حج کا مقام اور مرتبہ کہ سیدہ حج پہ جا رہی ہے. بے پردگی کا احتمال ہے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا بے پردگی کا, لیکن احتمال تو ہے. سیدہ عالم نے اس احتمال کو برداشت کیا. غربت ہے, سیدہ عالم نے غربت کو برداشت کیا, خواہش بیان نہیں کرتی تھی, لیکن حج پر جانا اتنا بڑا مقام ہے کہ سیدہ عرض خود خواہش بیان کر رہی ہے, تو اس حج کا کیا مقام ہوگا؟ اس خانہ خدا کا کیا مقام ہوگا کہ جس کے لیے سیدہ عالم نے اپنی سیرت کی ان تمام باتوں کو پیچھے رکھتے ہوئے حج بیت اللہ کا ارادہ کیا, گئی اور خانہ خدا کی زیارت کی, سب ہجری کا واقعہ. تو یہ حج بیت اللہ کی اہمیت, حج کا مقام اور مرتبہ ہم کبھی نہیں سمجھ سکتے کہ حج کی کیا فضیلت اور مقام اور کیا مرتبہ, اور نہ سمجھنے کا ثبوت یہ ہے کہ اپنا کوئی خرچہ آ جائے تو کبھی ہمارا کوئی کام رکتا نہیں ہے. 10,000, 20,000, 50,000 کا خرچہ آ جائے تو کام ہو جاتا, لیکن اگر خانہ خدا کے حج کی بات آتی ہے, یہ تو اگر واجب نہ بھی ہوتا, سنت نہ بھی ہوتا, تب بھی ہمارا ایمان ہمیں یہ مجبور کرتا کہ خانہ خدا کی زیارت کو جاؤ, اور اس لیے ایمان مجبور کرتا کہ خانہ خدا کی زیارت تو بڑا مقام رکھتی ہے, لیکن اس کے ساتھ ایک اہم ترین خواہش جو ہر مومن کے دل میں ہونا چاہیے, اور وہ خواہش کیا ہے؟ وہ خواہش وہ ہے کہ جس کا تذکرہ خود روایات میں ہمیں بتایا گیا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام, امام یاسم کی روایت کا ایک ٹکڑا ہے کہ یاد رکھ کہ جو مومن حج پہ جاتا ہے, بلکہ روایتوں میں تو غیر مومن کے لفظ, جو مومن حج پہ جاتا اسے کوئی ثواب ملے یا نہ ملے, کوئی فضیلت ملے یا نہ ملے, وہ فضیلتیں اور ثواب اپنے مقام پر, اور ان کا تذکرہ شاید ہم آج کی تقریر میں آگے چل کر کریں, کوئی ثواب ملے یا نہ ملے, کوئی فضیلت ملے یا نہ ملے, لیکن ایک چیز ضرور اسے حاصل ہوگی, اور وہ چیز یہ روایت گیارہ امام کی کتاب ہے احتجاج تبصیل, ایک چیز جو حاصل ہوگی وہ یہ کہ تمہارے زمانے کا ہر امام, ہر زمانے کا ہر امام خانہ خدا کا جب حج ہوتا ہے تو حج کے لیے ضرور جاتا ہے, دنیا کے جس گوشے میں ہو, دنیا کے جس مقام پر ہو, حج کے لیے ضرور جاتا ہے, اور خاص طور پر جو آنے والے زمانے کا امام ہے جو پردہ خیبت میں ہوگا, جب تک کہ امام زمانہ خیبت میں, اس وقت تک انہوں نے ایک ذمہ داری اپنی گردن پہ لے رکھی کہ میں ہر سال حج کے لیے جایا کروں گا, اور جتنے مومن حج کے لیے آتے ہیں ہر ایک سے کم از کم ایک مرتبہ امام زمانہ کی ملاقات بالکل یقینی, تمام صحیح حدیثیں اس پر دلالت کرتی ہیں کہ یہ ناممکن ہے کہ کوئی مومن حج کے لیے جائے, حج کر کے واپس آ جائے اور امام زمانہ سے ایک مرتبہ ملاقات نہ کرے. یہ دوسری بات ہے کہ وقت ملاقات ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہم کس سے ملاقات کر رہے ہیں, لیکن یہ یقینی بات ہے کہ امام زمانہ سے ملاقات ضرور ہوگی اگر کوئی حج کے گیا, اور یہ روایت تو آج کل اکثر علماء پڑھ رہے ہیں کہ جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا اور اس وقت مومنین کرام کی نگاہ جمال امامت پر پڑے گی, تو روایتوں میں یہی جملہ لکھا ہے, آپ نے بار بار سنا ہوگا کہ ہر دیکھنے والا امام زمانہ کو دیکھے گا اور دیکھنے کے بعد ایک مرتبہ کہے گا کہ اچھا یہ ہے امام زمانہ, ان سے تو ہماری ملاقات اس سے پہلے ہو چکی ہے, انہیں تو ہم پہچانتے ہیں, خلا مقام پر ان سے ہماری ملاقات ہوئی تھی, یعنی شاید ہی کوئی ایسا بدقسمت مومن ہو کہ جو امام جب ظہور فرمائیں گے انہیں دیکھے اور دیکھنے کے بعد پہچان نہ سکے, اس لیے کہ امام زمانہ ہر مومن سے ضرور ملاقات کرتے ہیں, اور خاص طور پر حاجی کے لیے تو بات بہت آسان ہے, یہ 40 دن کا سفر ہے, اس 40 دن کے سفر میں کہیں نہ کہیں امام زمانہ کی زیارت ضرور حاصل ہو جاتی ہے, تو امام زمانہ کی زیارت خود اگر ہم حج کے ثواب کو نظر انداز کر دیں, اگر ہم خانہ خدا کی فضیلت کو نظر انداز کر دیں, تو ذرا یہ دیکھیے کہ خود امام زمانہ کی زیارت سے مشرف ہونا یہ کتنا بڑا ثواب اور کتنی بڑی فضیلت ہے جو ایک حج کی وجہ سے ہمیں حاصل ہو جاتی ہے, اور یہ بھی دیکھیں کہ زیارت امام کی وجہ سے ہمارا مقام اور مرتبہ کیا ہوتا ہے. یہ قرآنی خطبہ جو ہم کسی مسجد میں پڑھنے کا ارادہ رکھتے ہیں, لیکن ضمن تذکرہ کرتے ہوئے کہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم محنتوں پر محنتیں کر رہے ہیں, ہم عبادتوں پر عبادتیں کر رہے ہیں, ہم امام کے لیے اتنے کام کر رہے ہیں, اور امام ان تمام ہماری محنتوں کے باوجود صرف ہم کو ڈانٹتے ہی رہتے ہیں, صرف ہمیں برا ہی کہتے رہتے ہیں, یہ مت سمجھیں. یہ خطبہ بھی موجود ہے اور اس خطبے کو بہت تفصیل کے ساتھ بیان کرنا چاہیے, لیکن کیونکہ ہمارا اصل موضوع آج کچھ اور ہے, اختتام کے ساتھ موضوع کو اختتام پر لاتے ہوئے چھوٹی سی چیز آپ کو بتاتے چلے کہ چھٹے امام کا خطبہ, جس میں چھٹے امام نے اپنے شیعوں کا تذکرہ کیا, اور یہ کون سے شیعہ تھے؟ یہ وہ شیعہ تھے کہ جن میں زیارت امام کا اتنا جذبہ, زیارت امام کا اتنا جذبہ کہ اس وقت تو ہم امام زمانہ سے بنفس نفیس زندگی میں ملاقات کریں گے, لیکن شیعوں کا یہ جذبہ رہ چکا, اور یہ وہ حقیقی شیعہ ہیں کہ جن کو تمام روایتوں نے ان کے مقامات بتائے, اور ذاتین کرام جن شیعوں کا تذکرہ کرتے ہیں وہ یہی شیعہ کہ جن کا امام کی محبت میں یہ حال تھا کہ ہم تو زندہ امام سے ملاقات کے لیے 15,000 روپے خرچ کرتے ہوئے گھبراتے ہیں یا 12,000 خرچ کرتے ہوئے گھبراتے ہیں, لیکن روایت یہ ہے کہ امام حسین کے روضے کی زیارت سے, امام حسین کے روضے کی زیارت کے لیے پابندیاں ہر دور میں لگائی گئیں, یہاں تک کہ روایتوں میں تو یہاں تک ہے کہ آٹھویں امام کا دور جو شیعوں کے لیے انتہائی سہولت کا دور تھا, کیونکہ محمود رشید عباسی کے ولی عہد سے آٹھویں امام. اگر آپ دیکھ لیں کہ آٹھویں امام کے نگاہ میں شیعوں کا مقام کیا, تو محمود رشید نے اس وقت یہ دیکھا, تمام پابندیاں لگائیں, لیکن جب آٹھویں امام محمود رشید کے ولی عہد بن گئے تو اب محمود رشید گھبرایا کہ امام کو ولی عہد بھی بنایا ہے, امام کے ماننے والوں کو زیارت سے منع بھی کروں, یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس نے چال چلی, اور چال یہ چلی کہ صرف وہ شخص زیارت کے لیے جا سکتا ہے کہ جس کی سفارش امام کرے اور جس کی ضمانت امام لے کہ ہاں یہ حقیقت کوئی اس قسم کا بغاوت والا کام نہ کرے گا. تو روایتیں یہ کہ آٹھویں امام کے پاس جو کیا جاتا اور یہ کہتا کہ میں زیارت کے لیے جانا چاہتا ہوں, آٹھویں امام ان کی ضمانت لیا کرتے تھے, اسی لیے آٹھویں امام کا ایک نام امام ضامن ہے, یعنی ضمانت لینے والا امام. آٹھویں امام نے ہر شیعہ کی ضمانت کی کہ جو جایا کرتا تھا زیارت امام کے ارادے سے, اور امام بذات خود محمود رشید کے پاس اس کی ضمانت لے کے جاتے تھے کہ میں اس کی ضمانت لیتا ہوں. متوقل عباسی کا دور, ہو سکتا ہے کہ آپ کو لگے کہ گفتگو ذرا بہتر ٹھیک ہو گئی ہے, لیکن گفتگو کا اختتام اور نتیجہ دیکھیے کہ زیارت امام کا جذبہ اس کا کتنا ثواب. متوقل عباسی کا دور, یہ تو آپ نے بے شمار مرتبہ واقعات سنے ہوں گے کہ حکم جاری کر دیا کہ صرف وہ شخص زیارت کے لیے جا سکے گا جو ایک خاص رقم حکومت کو دے, غالباً 80,000 درہم کی رقم تھی. اس زمانے میں 80,000 درہم ناممکن چیز تھی, لیکن روایتیں یہ کہ شیعوں نے طریقہ یہ اختیار کر لیا کہ دو وقت کھانا کھاتے تھے, ایک وقت کھانا کھانا شروع کر دیا, سال میں 4 جوڑوں کی ضرورت پڑتی تھی جو 2 جوڑے استعمال کرنا شروع کر دیے, اپنی ہر ضرورت کو ادا کر دیا تاکہ پیسہ جمع کریں اور امام کی زیارت کے شرف کو حاصل کریں. اس دور کی بات آج کے دور میں کہ جہاں 100 روپے لے کر صبح گھر سے نکلے تو شام کو پتا نہیں چلتا کہ کہاں چلے گئے. اس دور میں تو 12-15 ہزار کی اہمیت ہو ہی نہیں سکتی, لیکن اس دور میں 80,000 روپے سے زیادہ کی بات ہے. ہر شیعہ کھانے کو ادا کر رہا, اپنے لباس کو ادا کر رہا, مکانات کو بیچ رہا ہے, اور اس حالت کے اندر پیسے جمع کر کے حکومت وقت کو دیے جاتے تھے, اور حکومت مجبور ہو کر اب تو اجازت دیا کرتی تھی, لیکن جب یہ دیکھا کہ پیسے کی پابندی سے زیارت پر فرق نہیں پڑے گا تو حکومت نے دوسرا قانون جاری کر دیا کہ زیارت کی اجازت صرف اسے ملے گی کہ جو اپنا ایک ہاتھ کٹوانے پر راضی ہو جائے. یہ جذبہ ایمانی دیکھیں, یہ روایت یہ ہے کہ کوئی شیعہ پیچھے نہیں ہٹا. ہرنیک نے کہا ہم زیارت کریں گے, ہاتھ کاٹ دیا جائے, چنانچہ ہاتھ کٹے اور اس کے بعد زیارت کے لیے جانے لگے. لیکن حکومت نے دیکھا کہ ہاتھ کٹوانے کے باوجود مسلسل لوگ زیارت پر جا رہے ہیں, اور جب ایک دفعہ ہاتھ کاٹ دیا تو اب پابندی نہ رہی, تو حکومت نے یہ قانون جاری کیا کہ ایک دفعہ ہاتھ کٹے گا. زیارت کی اجازت ملے گی کہ جو اپنے ساتھ ایک اور جب کو ڈال, ایک مومن کو قتل کیا جائے گا تو ایک مومن کو زیارت کی اجازت ملے گی. اور ذرا دیکھیں, تاریخوں نے بتایا کہ مومنین اس پر بھی تیار ہو گئے. دو دو کے گروہ آتے تھے, ایک مومن اپنی جان کو پیش کر دیتا تھا کہ ٹھیک ہے میری گردن کو اڑا دو, لیکن میرے ساتھی مومن کو زیارت کا عظیم ثواب تو حاصل ہو جائے گا. بے شمار مومنین نے اپنی جان کی قربانی دی تاکہ ان کے ساتھیوں کو زیارت کا ثواب مل جائے. تو اتنی پابندیاں کہ دولت چاہیے تو تمام زندگی غربت میں گزار کر دولت دیں گے, ہاتھ کٹوانا ہے تو ہاتھ کٹوا دیں گے, پاؤں کٹوانا ہے تو پاؤں کٹوا دیں گے, جان چاہیے تو اپنی جان دینے کو تیار ہیں. صرف اس لیے کہ روضہ امام کی زیارت کا موقع مل جائے. تو اگر بنا بنا بیس زندہ امام کی زیارت کا موقع مل رہا ہے تو اس وقت ایک مومن اگر وہی والا مومن ہے تو وہ کیسے اپنے ہاتھ کو پیچھے ہٹا سکتا ہے؟ اور ایسے مومنوں کا تذکرہ کھٹے امام کر رہے ہیں, اور ذرا دیکھیں کہ امام کے الفاظ میں ان مومنوں کے لیے کتنا احترام ہے. کھٹے امام یہ فرما رہے ہیں کہ خدا کی قسم مومنوں کے اوپر ضروری ہے کہ وہ ہمارے حق کو ادا کریں, اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم مومنوں کے حق کو ادا کریں. یہ کھٹے امام کے الفاظ ہیں کہ خدا کی قسم مومنوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہمارے حق کو ادا کریں, اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم مومن کے حق کو ادا کریں. لیکن جان رکھو اور آگاہ ہو جاؤ کہ جتنا مومنوں کو ہمارے حق کو ادا کرنا ہے اس سے کئی گنا زیادہ ہمارے لیے واجب ہے کہ ہم اپنے مومنوں کے حق کو ادا کریں. امام چھٹے امام شیعوں کا لفظ کیا روایت میں, شیعوں کا تذکرہ کر رہے کہ شیعہ اپنے امام کی اتنی خدمت نہیں کریں گے, ان پر واجب نہیں ہے, امام پر واجب ہے کہ اپنے شیعوں
امام پر واجب ہے کہ اپنے دیوں کی زیادہ سے زیادہ خدمت کریں. اور کیوں؟ فوراً امام نے تذکرہ کیا, اس لیے کہ ہمیں جیسے شیعہ ملے وہ آج تک کسی کو نہیں ملے. یہ ہماری خاطر اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں, یہ ہمارے خاطر اپنے آپ کو قتل کروا رہے ہیں, یہ ہماری خاطر اپنے آپ کو قربان کر رہے ہیں, ہماری خاطر زندہ قبروں میں دفن کیے جا رہے ہیں, ہماری خاطر زندہ دیواروں میں چنے جا رہے ہیں, ہماری خاطر اپنے بال بچوں کو رہن و خیال کو کٹوا رہے ہیں. تو خدا کی قسم جتنا ان کے لیے ضروری ہے ہمارا خیال رکھنا, اس سے زیادہ ہمارے لیے واجب ہے ان کے حق کو ادا کرنا. تو ذرا دیکھیں ایک ایسے شیا کا جو امام کے خاطر زحمتیں برداشت کر رہا ہے, کیا مقام ہے کہ کھٹے امام یہ کہہ رہے کہ ہمارے اوپر واجب ہے کہ ان شیعوں کے حق کو ادا کریں. اور ادنا ترین حق, مختصر ترین حق جو ہم اپنے شیعہ کا ادا کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہر صبح و شام کی نماز کے بعد بیٹھ کر اس کے لیے خدا سے رحمت کی دعا طلب کرتے ہیں. امام جس کے لیے رحمت کی دعا مانگے, کیا اس کو کوئی پریشانی, کوئی دقت, کوئی مصیبت, کوئی آپ کو گھیر سکتی ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. لیکن سب کے جب بھی اپنے آپ کو تیار کر لیں امام کے لیے کچھ قربانیاں دینے پر, لیکن یہاں پہ یہ حالت ہے کہ یقین بھی ہے کہ امام سے ملاقات ہوگی حج کے موقع پر اور دیا تیار نہیں ہے حج کرنے پر. یہ 12,000 کا خرچہ ہے, 14,000 کا خرچہ ہے, 15,000 کا خرچہ ہے, جبکہ امام ضمانت لے رہے کہ میں ضمانت دیتا ہوں کہ حج تم کرو اور دنیا کے اندر تمہارے اس خرچے اور پیسے کو میں ادا کرواؤں گا. ایک طرف تو یہ حالت ہے کہ اگر ایک قدر کا جب آتا ہے جسے ہم نہ جانتے ہیں نہ پہچانتے ہیں اور ہمیں دبئی کا سب باغ دکھا دیتا ہے تو ہم اپنے گھر کو بیچ کر اس کی حاجت کو پورا کرتے ہیں, ہم اپنے بیوی کے زیورات کو بیچ کر اس کی حاجت کو پورا کرتے ہیں, ہم کسی سے قرض لے کر اس کی حاجت کو پورا کرتے ہیں اور وہ لے کر فرار بھی ہو جاتا ہے اور بعد میں ہم بیٹھ کر اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں. تو ایک مشغول النصب مشغول الحال جب پر ہم کو اتنا اعتماد, لیکن اس امام پر کے جو صادق ہے, اس امام پر کے جو امین ہے, اس امام پر جو وعدہ خلافی کر نہیں سکتا, اس پر اتنی بے اعتباری کہ اگر ہمارے پاس پیسہ بھی ہو تو ہم 10,000 مرتبہ سوچتے ہیں کہ اس کے خرچ کرنے میں فائدہ ہے یا کہیں ایسا تو نہیں کہ الٹا نقصان اٹھانا پڑے. تو امام ضمانت لے رہے اور ساتھ ساتھ یہ بہتر کی امام کی بیٹی ہے کہ امام ضمانت سے ملاقات کا موقع ملے گا. 12,000 اور 15,000 کے بدلے اگر کوئی امام ضمانت سے ملاقات کر لے تو خود بتائیے کہ کیا اس سے بڑھ کر فائدے اور نفے کا کوئی سودا اس کائنات میں ہو سکتا ہے؟ اور ساتھ میں جتنے دوسرے ثواب ہیں وہ سارے کے سارے اپنے مقام کے اوپر ہیں, ان ساروں کے وہ سارے کے سارے ثواب تو مل کر رہیں گے, امام کی ضمانت بھی ملے گی اور پھر وہ درجہ بھی کہ ہر حج کرنے والے کو ہر قدم پر 70,000 نیکیاں ملتی ہیں, 70,000 گناہ معاف ہوتے ہیں, 70,000 درجے بلند ہوتے ہیں, 70,000 دعائیں قبول ہوتی ہیں, 70,000 گناہگاروں کے بارے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. حاجی خدا کا مہمان ہے, دعا کرتا ہے خدا قبول کرتا ہے, دعا نہیں کرتا خدا خود سے عطا کرتا ہے. تمام کائنات کی نیکیوں کو خدا نے 120 نیکیوں میں محدود کر کے رکھ دیا ہے خانہ خدا کے چاروں طرف. اب جو خانہ خدا کو دیکھے گا 20 نیکیاں عطا کر دی جائیں گی, جو نماز پڑھے گا خانہ خدا میں مزید 40 نیکیاں عطا کر دی جائیں گی, اور جو اس کا طواف کر لے تو باقی ماندہ 60 نیکیاں دے کر تمام اولین و آخرین کی فضیلتیں اس کو حاصل ہو جائیں گی. یہ ساری پیشکشیں اپنے مقام پر, لیکن ان سب سے زیادہ امام زمانہ سے زیارت کا شرف, امام زمانہ کی زیارت کا موقع, اس سے بڑھ کر ایک مومن کے لیے کون سا موقع اور مقام ہو سکتا ہے؟ اور پھر یہ کہ آپ کے علم میں ہوگا علماء کا فتویٰ اور فیصلہ کہ حج نماز وہ عظیم ترین عبادت نماز. قرآن میں دو ہی عبادتیں ایسی ہیں کہ جس کے نہ کرنے والے کو قرآن نے بدترین الفاظ میں مخاطب کیا. ایک نماز کہ اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین, نماز کو قائم کرو اور خبردار نماز سے غفلت برت کر مشرک بن جانا. اور دوسرا حج کہ للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فان اللہ غنی عن العالمین, حج کرنا واجب, اور جو حج نہ کر کے کافر ہو جائے تو اللہ بالکل سے بے نیاز ہے, اللہ کو اس کی دولت کی فکر نہیں. تو حج کے چھوڑنے والے کو قرآن کافر کہہ رہا ہوں. ایک تو ہم اور آپ کافر کہیں اور ایک جسے قرآن کافر قرار دے دے اس کا کیا کتنا بدترین اور بدترین مقام ہوگا نگاہ ہے قدرت میں. لیکن علماء کا یہ فتویٰ ہے, علماء کا یہ فیصلہ ہے کہ حج کی فضیلت و ثواب نماز سے زیادہ. نماز کی تمام تقاریر جو آپ نے علماء سے سنی ہیں ذہن میں لائیے, نماز کے چھوڑنے کے تمام عذاب ذہن میں لائیے اور پھر اس مسئلے کو ذہن میں لائیے کہ حج کا ثواب نماز سے زیادہ, اور حج پڑھنے والے کو حج کرنے والے کو نماز پڑھنے والے سے زیادہ ثواب ملتا. تو اتنی افضل ترین عبادت یہ تو اگر واجب نہ بھی ہوتی تب بھی انسان کا ایمان اس کو مجبور کرتا کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کا انتظام کرے. تو یہ حج کا ایک ضمنی طور پر موضوع زیر بحث آ گیا, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اب گزشتہ 3 سالوں بہت سے لوگ حج پر جاتے ہوئے اس لیے بھی گھبراتے تھے کہ زحمتیں اور پریشانیاں اٹھانا پڑیں گی، لیکن گزشتہ 2-3 سالوں سے یہ انتظام کیا گیا کہ قافلے کی صورت میں مومنین کرام جائیں، اور یہ قافلہ بنانا یہ سنت امام، وہ معروف واقعہ آپ کے ذہن میں ہوگا جو ہم نے بار بار اپنے مختلف مجالس میں پڑھا ہے، لیکن اس وقت کیونکہ وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ چوتھے امام کا واقعہ کہ چوتھے امام قافلے میں شامل ہوتے ہیں، اور قافلے میں شامل ہونے کے بعد قافلے والوں کی خدمت کرتے ہیں، یہ کہہ کر کہ یہ حاجی ہیں، یہ خدا کے راستے میں حج کر رہے ہیں، اور کون سی خدمت چوتھے امام نے کی؟ روایتوں میں یہ ہے کہ ان کو پانی پلایا، انہیں کھانا کھلایا، ان کا بستر بچھایا، ان کے بیوی بچوں کی دیکھ بھال کی، ان کے گھوڑے کی دیکھ بھال کی، ان کے پاؤں دھوئے، ان کے جوتوں تک کی مرمت کی، صرف یہ کہہ کر کہ یہ راہ خدا میں جا رہے، حج بیت اللہ انجام دے رہے، اور میرے جد پیغمبر اسلام کی حدیث ہے کہ جو یہ چاہتا کہ تمام زندگی کے گناہوں کو معاف کر لے تو کیا وہ خود حج کر لے یا کسی حاجی کی خدمت کو انجام دے لے، اور امام نے اسی لیے قافلے کے اندر شمولیت اختیار کی تھی، تو یہ سوچا گیا تھا، اور 2 سال میں اس پر عمل بھی ہو رہا ہے کہ مشترکہ طور پر انسان قدم اٹھائے، اور آپ میں سے بہت سے ایسے ہوں گے جو خود اس قابل ہوں گے کہ حج کر سکتے ہیں، یا خود اس قابل نہیں ہوں گے تو ان کے گھر والے باپ ہیں، بڑا بھائی ہیں، رشتے دار ہیں، چچا ہیں، ماموں ہیں، خالو ہیں، یہ قابل ہوں گے کہ حج کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ قابل حفظت میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کی اس طرف کوئی توجہ نہیں، اور ڈالنے والے خیرے کا فاعل نہیں، کسی کو نیکی کا راستہ دکھانے والا ایسا ہے کہ جیسے اس نے خود نیکی کی، تو اگر آپ کو موقع ملے آپ آگے بڑھ کر انہیں حج کا شوق دلائیں، حج کے لیے مجبور کریں، تو جتنا ان کا ثواب وہ پورا کا پورا ان کو تو ملے گا، لیکن بغیر ان کے ثواب میں کمی کے آپ کو بھی وہ پورا ثواب عطا ہو جائے گا، تو یہ اسی لیے 2 سال سے ایک انتظام کیا گیا، اور ایک بڑی جو کمی اور مجبوری ہوتی تھی وہ یہ تھی کہ حجاز کی اور مکے کی اور مدینے کی مقدس سرزمین کے اوپر مومنین کرام جاتے تھے، مدینے میں تو پھر بھی موقع مل جاتا تھا لیکن اتنا نہیں، مکے کے اندر عام طور پر مومنین جاتے تھے، اور مکے جیسی مقدس سرزمین پہ نماز جماعت کے ثواب سے محروم ہو جاتے تھے، اور پھر حج کے مسئلوں سے لوگ فائز رہتے تھے، تو آپ کے علم میں ہوگا کہ گزشتہ 2 سال سے جو قافلے بنائے جاتے ہیں ان میں ایک عالم دین کو خاص طور پر اسی لیے رکھا جاتا کہ نہ آپ کا سلسلے میں کوئی پریشانی کا مسئلہ ہو کہ حج کس طرح سے کریں، نہ نماز جماعت کا مسئلہ ہو، اور آخر کی ایک اہم ترین بات کہ حج میں طواف اور تلبیہ وغیرہ صحیح عربی میں کہنا ضروری، اور اگر انسان صحیح عربی میں نہ کہے تو کافی پریشانی اور دقت ہو جاتی ہے، لیکن اگر عالم ساتھ ہو تو کیونکہ ایک فقہ مسئلے کے روح سے سہولت مل سکتی ہے کہ آپ اس سے کہہ دیں وہ آپ کی طرف سے نماز پڑھ لے تو وہ آپ کی نماز غلط ہونے کا احتمال ہے، وہ نماز کی صحیح ہو جائے، تو اس طریقے سے قافلے بنا بنا کے انتظام کیا جاتا ہے، اور اس سال بھی یہ اہتمام کیا جا رہا ہے، اور اس سلسلے میں درخواست کی گئی تھی ہم سے یا کہیے کہ حکم دیا گیا تھا کہ اطلاع ہم آپ لوگوں کے کانوں تک بھی پہنچا دیں، آپ کے سیکریت کا تعلق یا خاراگر سے ہے یا خاراگر میں آپ آنے والے ہیں، تو یہاں کے اوپر اسلامی کرنئی کے اندر یا خاراگر کی حبیب بینک کی برانچ کے اندر اگر آپ جائیں تو وہاں پر آپ کو ایک مومن ملیں گے کہ جو اس مقصد کے تحت بیٹھیں تاکہ آپ کو اس قافلے میں شامل ہونے کی تمام ضروریات اور سہولیات سے آگاہ کریں اور آپ کے فارم کے بھرنے میں آپ کے مددگار بن جائیں، لیکن یہ یاد رکھیے کہ ان کی طرف سے آپ حج نہ کریں کہ جنہوں نے اپنی تمام جوانی جب خدا نے طاقت دی تھی صلاحیت دی تھی وہ تو گزار دی ایسے آرام اور گناہوں میں، لیکن جب اتنے بوڑھے ہو گئے کہ اب ضرورت یہ ہے کہ اگر وہ حج کرنا چاہیں تو کوئی اور ان کے ساتھ ان کو گھوٹے اٹھا کر حج کرائے، وہ اب حج کے لیے جاتے ہیں، اور وہاں جانے کے بعد یہاں سے تو چلے جاتے ہیں لیکن وہاں جانے کے بعد خود کو دل محسوس کر رہ جاتے ہیں، افسوس کرتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ انتہائی مقدس عبادتیں ہم سے اس لیے چھٹی جا رہی کہ ہمارے جسم میں اتنی طاقت نہیں، تو جوانی کے حج سے بہتر بلکہ جوانی کی ہر عبادت سے بہتر کوئی عبادت ہو ہی نہیں سکتی، تو جس طرح سے موقع ملے آپ حضرات اس اہم ترین موقع کو ہاتھ سے نہ جائیں، خود کر سکتے ہیں خود کیجیے، خود نہیں کر سکتے تو جو آپ کے عزیز و اقارب میں دوستوں میں جاننے والوں میں حج کے قابل ہے اس کو آپ مجبور کیجیے تاکہ ثواب آپ کو بھی ملے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مومن بندہ بھی ایک اہم ترین کام کو انجام دے دے، اور یہ تو آپ کو پتا ہوگا کہ یہ خود واجبات میں امر بن معروف اور نہی عن المنکر کہ حج واجب ہو گیا کوئی نہ جائے تو آپ پر واجب ہے کہ آپ اس کو دیں پیغام دیں اسے بتائیں، یا اگر آپ نہیں کریں گے تو وہ حج نہ کرنے والا گناہگار ہے اور آپ نہ بتا کر گناہگار بنیں گے، اور اس کے لیے کیونکہ آپ کے خاراگر میں انتظام ہے اس لیے آپ بڑی آسانی سے رجوع بھی کرا سکتے ہیں ان کو، اور آپ کی اپنی ذمہ داری ختم ہو جائے گی، اور خود اگر آپ اس قابل 12,000 کا خرچہ ہے پانی کے جہاز کا، 15,000 کا خرچہ ہے ہوائی جہاز کا، اور 17 اپریل آخری تاریخ ہے، اس کے بعد تو موقع بھی نہیں ملے گا، تو سارے آئندہ ایمان زمانے سے زیارت کا شرف حاصل ہو یا حاصل نہ ہو ایک سال میں دنیا بدل جاتی ہے، تو اس موقع سے جو فائدہ اٹھا سکتا ہے وہ فوراً فائدہ اٹھائے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ تمام زندگی اس سے کافی افسوس ملنا پڑے، اور اس کے سلسلے میں ہماری گفتگو جس کو اس مقام تک پہنچی کہ عقیدہ توحید انسان کا وہ بنیادی عقیدہ ہے، انسان زبان سے کتنا ہی انکار ہے لیکن کائنات کے مظاہر اور شواہد و مثالوں کو دیکھ خود بخود اس کا دل یہ کہہ اٹھتا ہے کہ یہاں پر ایک کوئی ایسی طاقت موجود جو ہمارے بنے بنائے منصوبوں کو بگاڑ دیتی اور ہمارے بگڑے ہوئے کاموں کو بنا دیتی. کوئی نہ کوئی ایسی طاقت کائنات کے اندر موجود جو اس تمام کائنات کے انتظام کو انتہائی مہارت کے ساتھ اس طرح لے کے چل رہی کہ وہ کائنات کے جسے سائنس کے اصولوں کے مطابق اب سے کئی سال کئی ہزار سال پہلے ختم ہو جانا چاہیے تھی, لیکن وہ اب تک قائم ہے, اب تک قائم ہے, اب تک باقی ہے. سائنس کا ایک اصول ہے اور وہ اصول یہ ہے کہ اگر کوئی غیر مادی چیز اور وہ مسلسل حرکت کرتی رہے تو اپنی حرکت کے دوران وہ اپنی توانائی کو خارج کرتی رہے. یہ ایک اصول ہے سائنس کے اندر, وہ مسلسل اپنی توانائی کو خارج کرتی رہے اور ہر مادہ اس دنیا کے اندر اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ سمپل فارم میں لانا چاہتا ہے اور زیادہ سے زیادہ وہ تقسیم ہوتا چلا جاتا ہے, یہاں تک کہ ایک وقت آ کر وہ فنا ہو جاتا ہے. یہ وہ سائنسی اصول ہے کہ جو مسلمہ اصولوں میں شامل نہیں, لیکن اکثر سائنسدان اس اصول کے قائل کہ ہر حرکت کرنے والی چیز یا ہر بے جان چیز مسلسل اپنی توانائی کو کھو رہی اور اس توانائی کے کھونے کے نتیجے میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب وہ بے جان چیز مکمل طور پر اپنی شکل کو تبدیل کر لیتی ہے, بنا کے ساتھ اتر جاتی. اور دوسرا قانون ہمیں یہ بتاتا ہے, جو نیوٹن کا پہلا قانون حرکت مانا گیا ہے, کہ اگر کوئی چیز حرکت کر رہی تو جب تک کہ اس پر کوئی بیرونی قوت نہ لگائی جائے وہ مسلسل حرکت کے اندر رہے, اور اگر کوئی چیز ساکن ہے تو جب تک کہ اس پر کوئی بیرونی قوت نہ لگائی جائے وہ مسلسل ساکن رہے. کسی نہ کسی قوت کی موجودگی ضروری ہے جو متحرک کو ساکن کرے اور ساکن کو متحرک کرے. اب اس کائنات پر ایک نگاہ ڈالی اور شروع سے آخر تک آپ اس کائنات کو دیکھیں تو آپ کو بے شمار ایسے مقامات اور بے شمار ایسے مواقع نظر آئیں گے جو نیوٹن کے دوسرے قانون کی سریعہ خلاف ورزی کرتے ہیں. اب کیونکہ آج ہمارے پاس 17 یا 16 منٹ کا وقت ہے, اس لیے ہم اس قانون کی پوری تشریح آج نہیں کریں گے. یہ انشاءاللہ توحید کی اگلی تقریر کے اندر بہت جلدی واقع ہوگی, اس لیے کہ آج تو اخلاقیات کی گفتگو نے اس کے وقت کو لے لیا. انشاءاللہ بہت جلدی یہ گفتگو ہماری دوبارہ ہوگی تو اس نیوٹن کے دوسرے قانون پہلے قانون حرکت کی مدد سے ہم اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے. لیکن اس وقت جو توحید کی گفتگو کو اس مقام سے آگے بڑھانا ہے جہاں گزشتہ تقریر کے اندر اس گفتگو کو چھوڑا گیا, کہ اس کائنات کے اندر کسی بیرونی طاقت کی غیر موجودگی اور اس کائنات میں کسی ایکسٹرنل گروپ کے غیر موجود ہونے کا فائدہ کوئی نہیں رکھ سکتا. جو اس کائنات کو دیکھتا ہے, اس کائنات کے نظام کو دیکھتا ہے, بے ضابطہ ہو تو یہ کہنا پڑتا ہے کہ کوئی نہ کوئی بیرونی قوت اس کائنات کے اندر ہے جو اس کائنات کو چلا رہی. وہ اس کا نام خود بھی رکھ یا اس کے بارے میں کیسا بھی اعتقاد رکھے, لیکن یہ ماننا پڑتا ہے کہ یہ ناممکن ہے کہ کوئی بیرونی قوت موجود نہ ہو, اس لیے کہ کچھ اس طریقے سے منظم سیٹنگ ہے اس کائنات کی, کچھ اس طریقے سے اس کائنات کو بنایا گیا اور بننے کے بعد کائنات کو چلایا جا رہا کہ یہ ہر انسان کا ملتان اور ہر انسان کا ضمیر یہ کہہ اٹھتا ہے کہ ہاں یقیناً کوئی نہ کوئی ایسا چلانے والا جو ہر چیز سے آگاہ اور ہر حقیقت کو جانتا, انسانی جسم کا جائزہ جو ہماری 3 یا 4 سفاری میں تفصیل سے آئے گا. لیکن انسانی جسم کا اگر آپ جائزہ لیں, ایک مرتبہ انسانی خون کا آپ جائزہ لیں, اس کے اندر پلازمے کی موجودگی, اس کے اندر سرخ اور سفید جسموں کی موجودگی, اور اس کے بعد ان کا وہ ریشو, ان کا وہ تناسب, ان کا وہ پروپورشن کہ جس کے اندر ذرا سی کمی یا جس کے اندر معمولی سے زیادتی تمام انسان کے جسم کو تباہ کر کے موت کے قریب تک پہنچا سکتی ہے. انسانی خون کے اندر سفید خلیے, سرخ خلیے, پلازما موجود ہے اور ایک کس طریقے سے اس کا تناسب ایسی فصل بیچتے ہیں کہ اس میں کوئی کمی ہو جائے یا کوئی زیادتی ہو جائے تو انسان اس کے بعد صحت کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا. تو یہ خود اتنا مناسب تناسب یہ بتا رہا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ جو جس نے اس خون کو بنایا, جس نے اس خون کو متحرک کیا اور اس طریقے سے اس خون میں ہر چیز رکھتی ہے کہ ذرا سی کمی اور زیادتی خون کو تباہ کر دے, تو کیا یہ ممکن ہے کہ وہ اس خون کی ساخت سے, خون کی حیات سے, خون کے کام سے واقف نہ تھا؟ ہو سکتا ہے کہ زبان یہ کہے کہ نہیں اتفاق سے ایسا ہو گیا ہوگا, لیکن کسی کا پھر ایسی بات کو نہیں مان سکتا ہے. اور پھر انشاءاللہ آئندہ آئے گی ہماری آخری ہماری توحید کے بارے میں آخری تقریر میں بات یہ ہو رہی تھی کہ زمین کی ساختگی پر غور کریں تو بے اختیار انسان پکار اٹھتا ہے کہ ہاں کوئی نہ کوئی ہے جس نے زمین کو اس طرح سے بنایا ہے کہ ہماری یہ زمین آج سبھی اور قائم ہمیں اتنا موقع فراہم کر رہی ہے کہ ہم اس کے اوپر آرام اور اطمینان سے زندگی گزار سکتے ہیں. یہ بالکل واضح چیز ہے کہ زمین کے اندر جیسے جیسے آپ گہرائی میں اترتے چلے جائیں ویسے ویسے زمین کے اندر گرمی بڑھتی چلی جاتی ہے, اور انتہائی شدید گرمی ہے زمین کے مرکز میں, اتنی شدید گرمی ہے کہ وہاں پر کوئی ٹھوس چیز موجود نہیں بلکہ پگھلے ہوئے پتھر, پگھلی ہوئی چٹانیں, لاوے کی صورت میں وہاں پر موجود ہے. پوری ایک اسٹیٹ ہے پلازما اسٹیٹ جو زمین کے بالکل درمیان میں واقع ہے. اس کے اندر ہر چیز پگھلی ہوئی حالت میں ہے, اس لیے کہ گرمی اپنی شدت اور اپنے غروج کے اوپر ایک دیکھنے والا تو بظاہر دیکھ کر یہ کہہ سکتا ہے کہ زمین سورج چاہے گولا تھی چاہے تین سے زمین تھی سورج سے علیحدہ ہو گئی، آہستہ آہستہ کر کے ٹھنڈی ہوتی چلی جا رہی ہے، تین کا حصہ سب سے آخر میں ٹھنڈا ہوگا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسی اصول کو آج کل تقریباً بالکل مسترد کر دیا گیا کہ زمین بہتے ہوئے سورج کا گولا تھی، بعد میں ایک سیارہ ستارہ سورج کے قریب سے گزرا، اس کی کشش کی وجہ سے زمین سورج سے ٹوٹ کر علیحدہ ہوئی اور گھومنے لگی۔ اس نظریے ہی کو آج کل بالکل غلط قرار دے دیا گیا۔ 1960 کی دہائی میں نظریہ مقبول تھا، لیکن 1975 کے بعد نئے نظریات آ گئے۔ لیکن اگر اس کو مان بھی لیا جائے تب بھی ذرا دیکھیں کہ زمین کے مرکز میں گرمی اور زمین کے اوپر یہ سردی کسی بنانے والے اور کسی رکھنے والے نے کتنی حکمت کے تحت رکھی، اس لیے زمین کے اندر انسانی زندگی کے بقا کا بڑا سبب پانی، اور اس پانی کی کیا تحقیقت ہے ہم نے بتایا تھا کہ امریکہ کے سائنسدانوں نے تجربہ کیا، اور وہ تجربہ یہ کیا کہ انہوں نے شیشے کی چند گیندیں بنوائی، ایسی شیشے کی گیندیں جو اندر سے بالکل خالی، اندر سے بالکل میں پھلا تھا ویکیوم، اور اس کے اندر کسی قسم کی کوئی چیز موجود نہیں، اور وہ مکمل طور پر شیشے کی بنی، اس میں کوئی جوڑ نہیں تھا، کسی قسم کا شگاف نہیں تھا، کسی قسم کے سوراخ کا امکان نہیں تھا۔ اور اس کے بعد اس شیشے کی گیندوں کو لے کر وہ چلے، اور لے جانے کے بعد سمندر میں اس مقام پر جہاں سمندر کی گہرائی 15,000 فٹ کی شیشے کی گیند کو ڈالا، سمندر کی گہرائی جو 5 میٹر سے زیادہ ہے، بحر الکاہل کے کچھ علاقے پارلیمنٹ پرنس بھیجا اس علاقے کا نام، کہ جہاں پر سمندر کی اتنی گہرائی ہے کہ پورا ماؤنٹ ایوریسٹ آپ اٹھا کر ڈال دیں تو وہ اس کے اندر ڈوب جائے گا، اور اوپر سے پتا بھی نہیں چلے گا، اس لیے کہ اس سے بھی زیادہ گہرا مقام ہے اس جگہ سے۔ تو اب 15,000 فٹ جو کوئی اہمیت نہیں رکھتا، اس 15,000 فٹ کے اوپر شیشے کی یہ گیندیں سمندر میں ڈالی گئی، اور 1 گھنٹے کے بعد ان گیندوں کو باہر نکالا گیا۔ تو اب سائنسدانوں کے تجربات سے ہمیں یہ بتایا کہ جب یہ شیشے کی گیندیں باہر نکالی اور یہ شیشے کی گیندیں باہر آئیں، تو اس کے بعد تجربات سے پتا یہ چلا کہ شیشے کی ان گیندوں کے اندر پانی پہنچ چکا۔ انتہائی توجہ، انتہائی احتیاط، انتہائی باریکی کے ساتھ کہ جو ایک سائنسی تجربے کے لیے ممکن ہے، پوری محنت و کوشش کرنے کے باوجود یہ دیکھا گیا کہ شیشے میں کوئی سوراخ نہیں ہے، شیشہ کسی مقام سے نہیں چپکا، شیشے میں کسی مقام سے کوئی سوراخ نہیں پڑا، شیشے میں کسی مقام سے کوئی درد پیدا نہیں ہوا، وہی مکمل شیشے کا بنا ہوا گیند، اس کے اندر کوئی ایسا مقام نہیں کہ جس سے یہ باہر کیا جا سکے کہ پانی یہاں سے داخل ہو کر گیند کے اندر پہنچ گیا۔ لیکن باوجود اس کے نہ سوراخ ہے، نہ درد ہے، نہ شلاف ہے، نہ کوئی اور مقام، شیشے کے اندر پانی پہنچ چکا۔ اس تجربے کو کئی مرتبہ دہرایا گیا، اور ایک نتیجہ یہ نکالا گیا کہ 15,000 فٹ کی گہرائی سمندر کے پانی کا دباؤ ہوتا، اور اتنا دباؤ ہوتا ہے کہ 1 گھنٹے کے اندر شیشے سے بنی ہوئی پوری گیند پانی سے بھر جاتی۔ تو نتیجہ یہ نکالا گیا کہ پانی ہر مقام پر انتہائی دباؤ کے ساتھ نیچے کی جانب جا رہا۔ اب جب یہ نتیجہ نکالا گیا تو پھر ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ جب 15,000 فٹ پر پانی کا اتنا دباؤ، تو جہاں 5-5 اور 6-6 میل تک پانی ہے وہاں پہ پانی کا دباؤ کتنا زیادہ ہوگا، اور جب اتنا زیادہ پانی کا دباؤ تو نتیجے میں تمام دنیا کا پانی ایک طرف زمین میں ایک طرف سے داخل ہو کر دوسری طرف سے نکل جاتا، اور دوسری طرف کا پانی پہلی طرف سے آ جاتا، نتیجے میں زمین کے اوپر انسانی زندگی ناممکن ہو جاتی۔ اس لیے کہ 3/4 یا کچھ تحقیقات کے مطابق 2/3 دنیا کے اندر پانی، اور باقی 1/4 یا 1/3 حصے کے اوپر خشکی۔ تو اب اگر ہر طرف سے پانی، زمین کرے کی شکل میں ہے کہ جس کے دونوں سرے کھچے ہوئے، تو اب اگر ہر طرف سے پانی دباؤ ڈالتا، ایک شیشے کی گیند جو 15,000 فٹ کی گہرائی میں 1 گھنٹے میں اتنا دباؤ پڑتا ہے کہ پانی اس کے اندر داخل ہو جاتا، تو یہ زمین کی جو چاروں طرف سے پانی کے دباؤ میں اور لاکھوں سال سے پانی کے دباؤ میں ہے۔ اس لیے کہ تحقیقات سے یہ بتایا کہ زندگی انسان اس دنیا میں بعد میں آئے، جانور اس دنیا میں بعد میں آئے، سب سے پہلی چیز اس کائنات میں جو کسی مقام پر پیدا ہوتی ہے وہ پانی ہوتا ہے۔ اور اتنا یقین ہے کہ توحید کا، اگر کے لیے خدا کے ایک ہونے کا ثبوت ہے اور انقادہ اپنے مقام پر آئے گا، لیکن اتنا سائنسدانوں کو یقین کہ اس کائنات کا نظام چلانے والا ایک، اتنا ان کو یقین اور بھروسہ کہ وہ جس سیارے پر جاتے ہیں، مریخ پر جاتے ہیں، مشتری پر جاتے ہیں، چاند پر جاتے ہیں، مریخ کے بارے میں جو ہنگامہ مچ گیا تھا کہ مریخ میں ایک زندگی موجود ہے، تو وہاں پہ جا کے کیا تلاش کرتے ہیں؟ وہاں پر جا کر یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ یہاں پر انسان ہے یا انسان نہیں ہے، یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ بھارت کی طرح اونچے اونچے فلیٹ کہاں پر موجود ہیں، بلکہ اگر ان کو یہ تلاش کرنا ہو کہ انسانی زندگی سیارے میں زندگی موجود ہے، تو وہ کیا تلاش کرتے ہیں؟ صرف پانی کا ایک قطرہ تلاش کرتے ہیں۔ ان کو یقین ہے کہ اگر کہیں ہمیں پانی کا ایک قطرہ مل گیا تو اس کے بعد پھر یہ یقینی بات بالکل کنفرم ہے کہ وہاں کے اوپر زندگی موجود ہوگی. اس لیے کہ اس دنیا کے اندر زندگی کے ابتدا لائف کا آغاز کہاں سے ہوا؟ پانی سے ہوا. کہ پانی کے قطرے میں پودا پیدا ہوا, پودے نے ترقی کر کے جانور بنایا, جانور نے ترقی کر کے انسان کی شکل اختیار کی. یہ ان کی تحقیق. وہ جس سیارے پر جاتے ہیں صرف پانی کا قطرہ تلاش کرتے ہیں اور کوئی چیز نہیں ڈھونڈتے ہیں. اور مریض پر جو قطرہ لائے گئے تھے اس کے بعد تو ان میں سے کچھ کے اوپر معمولی سی نمی پائی گئی تھی, اور اس معمولی سی نمی کو دیکھ کر دو ڈال چاہیے ہنگانا معمولی سی نمی کو دیکھ کر سب نے ایک مطلب زور مچا دیا تھا کہ مریض نے زندگی کا ثبوت مل گیا. کوئی انہوں نے چھوٹے سے چھوٹا جراثیم تک نہیں دیکھا, لیکن پانی کا قطرہ دیکھا اور کہہ دیا کہ دو یقیناً پانی کا قطرہ ثبوت ہے اس بات کا تمہارا زندگی ہوگی. تو ذرا دیکھیں زبان سے نہ کہیں لیکن یقین ان کا بھی اس چیز پر مکمل ہے کہ اس کائنات کا نظام چلانے والا کوئی ایک ہی ہے. اس لیے کہ اگر اس نے دنیا کے اندر پانی سے زندگی کا آغاز کیا تو ان کو پورا یقین ہے کہ جب وہ مریخ پر زندگی کا آغاز کرے گا تو وہاں بھی پانی سے کرے گا, مشرق پہ زندگی کا آغاز کرے گا تو وہاں بھی پانی سے کرے گا. یہ خود اس چیز کا اقرار ہے کہ تمام کائنات سے چلانے والا کوئی ایک ہے, ایک سے زیادہ نہیں. ورنہ ایک سے زیادہ طاقتیں ہوتی تو ایک پانی سے آغاز کرتا, ایک براہ راست جانوروں سے آغاز کر دیتا. لیکن نہیں, ان کا دل بھی گواہی دیتا ہے کہ کائنات میں کوئی ایکسٹرنل فورس ہے اور ایک ہے, اور وہ جس طریقے سے دنیا کے اندر اپنا نظام چلا رہی اسی طرح سے ملی سے اپنا نظام چلا رہی. لن سجدہ لسنت اللہ تبدیلا, اور قرآن کی آیت کہ اللہ کے سجدے میں کہیں فرق نہیں پڑتا ہے. زمین کے اوپر جو طریقہ ہے وہی ملیت پر طریقہ ہوگا. اور سائنسدان کی یہ تحقیق کہ ہم جہاں جائیں صرف پانی ڈھونڈنا ہے اور کچھ نہیں ڈھونڈنا, اس لیے کہ پانی ہے تو یقیناً زندگی ہوگی, یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن کی آیت کہ اللہ کے طریقے میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے. تو پھر آتا یہ کہ انسانی زندگی کے لیے پانی کتنی اہمیت. لیکن اگر یہ پانی کتنے دباؤ کے ساتھ ایک زمین کے اندر داخل ہو رہا, اور یہ دباؤ جب 15,000 فٹ کے اوپر ایک شیشے کی گیند میں بغیر اس کو نقصان پہنچائے ہوئے داخل ہو جاتا, جب لاکھوں سال سے, کیونکہ پانی تو انسان سے بھی پہلے پیدا ہوا, پانی تو پودوں سے بھی پہلے پیدا ہوا, سب سے پہلے مخلوق اس دنیا کے اندر پانی. قرآن کی آیت بھی ہے کہ کل لو شین خلق نہ ہو من الماء, ہم نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا, اور اس کو سب نے تقسیم کیا ہے کہ ہر چیز پانی سے بنی. بارہ یہ تفصیل تو ان شاء اللہ بحثانیت کے موضوع پر آئے گی. لیکن پانی اس چیز پر اتفاق ہے کہ انسان سے, جانوروں سے, پودوں سے پہلے بنا. تو وہ کروڑوں سال سے پانی زمین کے اوپر دباؤ ڈال رہا ہے. یہاں ایک گھنٹے میں 15,000 فٹ پانی کا دباؤ شیشے میں سوراخ کیے بغیر اندر داخل ہو جاتا ہے, اور وہ کروڑوں سال کا پانی کا دباؤ جب زمین کے اوپر دباؤ ڈالتا چلا جائے گا, جبکہ زمین سورج سے شیشے سے زیادہ اپنے اندر جگہ رکھتی ہے. شیشے کے مالیکول تو پھر بھی قریب قریب ہوتے ہیں, لیکن زمین کے مالیکول یا دارے پھر بھی تھوڑا فاصلہ رکھتے ہیں. تو جب وہ پانی داخل ہو زمین سے تو کتنے جلدی اس پانی کو ایک طرف سے داخل ہو کر دوسری طرف سے نکل جانا چاہیے. اور نتیجے میں چند ہزار سال کے اندر ایک اندازہ لگایا گیا تھا کہ 3,500 یا 3,600 سال کے اندر تمام دنیا میں ایک طرف کا پانی دوسری طرف اور تیسری طرف کا پانی چوتھی طرف پہنچ کر تمام دنیا پانی کا ایک گولا بن کے رہ جاتی. اور جس طرح مٹی کے ایک گولے کو پانی میں ڈالے تو اس کی جو حالت ہوگی وہی حالت زمین کی ہو جاتی. لیکن ہم گواہ ہیں اس بات کے لاکھوں سال سے زندگی گزر رہی ہے اور زمین کی حالت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. تو کیا سبب ہے کہ ایک طرف تو پانی کتنا افیکٹ ڈال رہا اور دوسری طرف وہی پانی بالکل ساکت اور سامت ہے, زمین کو نقصان نہیں پہنچا رہا؟ تو اس کی توجہ پیش کی گئی ہے کہ پانی جس وقت داخل ہوتا ہے زمین کے اندر, تو زمین کے اندر کیونکہ حد سے زیادہ حرارت, بہت زیادہ حرارت ہے, اس لیے جیسے ہی پانی وہاں جاتا ہے حرارت کی وجہ سے وہ بھاپ بن کر باہر نکل جاتا ہے. چنانچہ کسی پانی کو اتنا موقع بھی نہیں ملتا کہ وہ زمین کے سینٹر تک پہنچے. ایک طرف سے ہو کر دوسری طرف سے نکلنا یہ تو ناممکن چیز ہے. تو وہ پانی جیسے ہی زمین کے اس تہ کے اندر داخل ہوا جہاں حرارت اتنی ہے جو پانی کے پھولاؤ کے برابر, اس مقام کے اوپر پانی بھاپ بن بن جوڑنے لگتا ہے, جس کے نتیجے میں پانی زمین کے اندر داخل ہونے سے رک جاتا ہے اور انسانی زندگی زمین کے اوپر چل رہی ہے. تو کیا کوئی انسان اتنا آنکھوں سے اور دل سے اندھا ہو سکتا ہے کہ ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد بھی وہ اپنی زبان سے جملہ نکالے کہ نہیں, یہ سارے اتفاقات ہیں, اتنے منظم اتفاق, اتنے پلاننگ کے بعد اتفاق, کہ ایک معمولی سی چیز تھی جو بظاہر ہمیں بےکار نظر آتی ہے کہ زمین اندر سے اتنی گرم کیوں ہے, بظاہر ہمارے لیے بےکار ہے, ہم سوچتے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں, لیکن اتنی معمولی سی چیز بھی اپنا ایک فائدہ رکھتی ہے. اتنی معمولی سی چیز کا بھی ایک مقصد ہے. یہ دوسری بات ہے کہ اگر ہم آنکھیں بند کر کے بیٹھیں اور اپنے دل کے دروازوں کو بند کر لیں تو یہی کہیں گے کہ نہیں, یہ سارے اتفاقات ہیں. لیکن ہم کہیں گے, وہ نہیں کہیں گے کہ جو براہ راست تجربہ کر رہے ہیں, جس سے پہلے بھی ہم مختلف سائنسدانوں سے اقوال پیش کرتے آئے ہیں, اور فلوریڈا کی اکیڈمی آف سائنس کا جو سربراہ میں بہت اس کا یہ جملہ کہ میں جس وقت ہم لوگ پوری اکیڈمی والے جس وقت کوئی تجربہ کرتے ہیں اور اس تجربے کا نتیجہ نکلتا ہے تو ہمارا اعتقاد بڑھ جاتا ہے کہ اس کائنات میں کوئی نہ کوئی طاقت موجود ہے جو اس کائنات کو چلا رہی ہے. اور جس وقت ہم کسی تجربے کا نتیجہ نکالتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بظاہر بیکار نظر آنے والی چیز ہمارے لیے کتنی فائدہ مند ہے تو بے صاف تو ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ کسی نہ کسی نے اس چیز کو اس خاص مقصد کے تحت پیدا کیا تھا. تو یہ تو ہماری حماقت ہے کہ ہم آدھا سائنس کا علم رکھ کر آدھا مذہب کا علم رکھ کر یہ زور مچاتے ہیں کہ مذہب سائنس کے مخالف ہے. لیکن یاد رکھیے کہ اگر کوئی غور کرتا چلے صرف مشاہدہ کرتا چلے تو اس کائنات کی ایک ایک چیز یہ بتائے گی کہ اس کا کوئی نہ کوئی بنانے والا اور نہ صرف یہ کہ بنانے والا بلکہ اتنی حکمت سے اس نے اسے بنایا کہ ہر بظاہر غلط نظر آنے والی چیز کا بھی کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے. دلدلوں کا فائدہ سائنسدانوں نے دریافت کیا, سیلاب کا فائدہ انہوں نے دریافت کیا, آتے سیدھا کا فائدہ انہوں نے دریافت کیا, بیماریوں کا فائدہ انہوں نے دریافت کیا. اور وہ تو ہم نے مثال دی تھی کہ یہ چوہے اور چھپکلیاں اور چڑیاں جو غلہ کھا جاتی تھی اس کا فائدہ تو سب کے سامنے آ گیا کہ انہیں مارا گیا اور اس کے نتیجے میں وہ کیڑے بے شمار تعداد میں پیدا ہو گئے کہ جو کیڑے ان سے زیادہ فصل کو نقصان پہنچاتے ہیں اور یہ جانور ان کو کھا جایا کرتے تھے. تو ایک ایک چیز اتنی سٹڈنگ کے ساتھ اس کائنات میں رکھی گئی ہے کہ کسی کے انکار کی نہ گنجائش ہے نہ مجال. وقت کم ہونے کی وجہ سے جو ہماری پوری تاریخ کی تقریر تھی وہ نامکمل رہ جاتی ہے. تو اب ان شاء اللہ 28 اپریل کو جو تاریخ کا موضوع اس تقریر آج تقریباً 20 منٹ توحید کی تقریر ہوئی, 20 منٹ کی تقریر اس کے ساتھ مل کر اس ایک مہینے میں توحید کا جو 40 منٹ کا وقت مل جائے گا.